ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. آج رمضان کریم کی 22ویں شب ہے, سن ہجری 1447. رسالہ ضیاء درود و سلام سے 22ویں کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیتیں شامل کر لیجیے مدنی مذاکرے میں جو شریک ہیں. اسلامی بھائی, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک بیٹھا رہوں گا, ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب, وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں بورن میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سب سے بلند کردار لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں سب سے کم بات کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
ماشاءاللہ, بالکل, یعنی کہ لوگوں پر یعنی کہ کرٹیسائز نہیں کرتے, تنقید نہیں کرتے بلا وجہ, وہ ان کا یعنی یہ بلند کردار لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے عیوب ٹٹولنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں, اور دوسروں کی باتیں کھولنے کے بجائے اپنے اندر جو خرابیاں ہیں خامیاں ہیں اس پر نظر رکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ صرف وہی دوسروں کے سامنے کوئی سی بات نہ کرتے, کسی کے سامنے ایسی بات نہ کرتے جو اسے بری لگے. ایک بزرگ کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرتا ہوں तो तस्वर करता हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ है, फिर मैं बात करता हूँ। ज़रा सामने आदमी मुरुवत की वजह से वो उसके बुराइयाँ बयान नहीं करेगा, उसके तनकीद नहीं करेगा बेजा, उसकी तज़हीक नहीं करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ये सामने तस्वर करता हूँ फिर बात करता हूँ, तो ये गीबत वगैरह से भी बचत रहती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल صلى الله عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم
فرمان اخری نبی صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم خوش خبر یہ اس کے لیے جس کے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھا نہ دوسروں نے خوش خبر یہ اس کے لیے جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے سے باز رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ آپ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ عام طور پر انگلی اٹھانے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جو انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، تو آپ کا جو ایک جملہ ہے کہ تین انگلیاں تیری طرف ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ، تو یہ وصف پیدا کرنا کہ کسی کے بارے میں میں بیان کروں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو یہاں وہ رکنا کیسے مل سکتا ہے؟
یہ تو بدگمانی کے تعلق سے بھی یہ بڑا مفید ہے، اس طرح ذہن بنانا کہ جیسے کسی کے بارے میں ہم برا سوچے کہ یہ فلاں گناہ کر رہا ہے تو ہم اپنے اوپر سوچیں گے یار کہیں ایسا تو نہیں ہم تو یقینی طور پر اس گناہ میں مبتلا ہوں، تو اس کو چھوڑو نا اس کے حال پر، اپنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ایسے معاملے میں۔ تو اس خیر اصلاح کرنی چاہیے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ خامہ خواہ ہم لوگ تھوڑی مطلب اصلاح کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، دوسروں پر تنقید، دوسروں کی پولیں دیکھ کر دوسروں کی پول کھول دینا، دوسروں پر عیب اچھال دینا، یہ بھی تو کام ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہی ہے کہ مطلب دوسروں پر دوسرے کے عیبوں پر نظر یا دوسرے پر تنقید، دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، تو یہ تین انگلیاں کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو تو کیا کر رہا ہے، تین انگلیاں اپنی طرف ہیں، ایک انگلی اٹھانے میں تین اپنی طرف آ رہی ہیں، تو یہ اپنے کو سمجھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اپنے کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہے، وہ سمجھا رہی ہیں یہ انگلیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ امیر علیہ السلام برکات بلاڑیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر کمنٹس کے ذریعے سوالات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مدنی مذاکرے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، نمبرز پہ بھی کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں،
اور ہر سوال کا جواب یا ہر سوال بیان کرنا یہ بھی اس کے تحفظات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو دعوت تو ملی سوال کرنے کو، جواب سوال نہ بیان کیا گیا تو اس میں ناراض نہیں ہونا کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بیان کرنے سے ہوتے نہیں ہیں، یا ہمارے مطلب پالیسی کے خلاف ہوتے ہیں، یا یہ چینلز کی جو مطلب امرا ایک مطلب وہ ادارہ ہے اس کے دیے ہوئے تحفظات اور اصول کے خلاف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کسی فرد کے خلاف ہوتے ہیں کہ اس کی عیب یا کوئی اس طرح کئی انہیں صورتیں ہوتی ہیں، یا خود سوال کی ریکارڈنگ ہی صحیح نہیں ہوتی۔
جی ایسا بھی ہے،
ہاں، تو اس لیے وہ کسی کا سوال نہ چلے تو ناراض نہ ہو، آپ مایوس بھی نہ ہو، مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، لیکن اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے آپ کا سوال رد ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے نا۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ محمد یونس ہیں فیس بک پیج پر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی وجہ سے لڑائی سے رکا ہو اور نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد لڑائی کروں گا کسی وجہ سے، تو اس کا ایسی نیت کرنا کیسا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
ارے یہ بھی خطرناک ہی ہے، تو اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے، بری نیت سارا بری ہی ہوتی ہے، تو بہرحال یہ کہ ایسی نیت نہ کریں بلکہ درگزر سے کام لیں، معاف کر دیا کریں، خذ العفو، تو قرآن شریف کا حکم ہے، خذ العفو، اے محبوب معاف کر دو، معاف کرنا اختیار کرو، معاف کر دو، معافی دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، یہ بہت صحیح مدنی پھول ہیں، یہ سوال بہت اچھا ہے۔
नहीं, मैं चाहूंगा एक और एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे।
अच्छा,
एआई से बना हुआ बहुत जबरदस्त, थोड़ा
इसी टॉपिक पर है,
इस टॉपिक पर हो, बहुत आपसे बहुत अच्छे मदनी पुल मिलेंगे उसके।
वाह,
बहुत मजेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद इसको चलाएंगे।
अच्छा,
इंशाल्लाह, ताकि इससे और ज्यादा अच्छी तरबियत हो जाएगी इंशाल्लाह, अच्छे मदनी पुल
इंशाल्लाह। है मौका मुनासिब है, सवाल हुआ है ना, लेकिन उससे
थोड़ा सा वो व्यूअर्स का भी होता है ना, कि थोड़ा सा वो टाइम
अभी व्यूअर्स से ज्यादा है।
ठीक,
मैं वैसे लेट हुआ हूँ, मुझे इसका अफसोस है। पंजाब देहात, सिंध के देहात, ये अभी सुबह काम धंधे में, इनको जल्दी जल्दी ये उठते हैं, फजर में शहरी में उठते होंगे, सो नहीं पाते होंगे, भारी तादाद इनकी होगी ऐसी, तो इसलिए वो वक्त ही वक्त है समझो। जितना हम लेट करेंगे, कराची के कुछ मिल जाएंगे, बड़े शहरों के कुछ मिले, लेकिन अब हर जगह शराबी ख़त्म, वो चागा वागा जो करते हैं ना रिफ्रेशमेंट, वो भी पूरा हो गया होगा, तब इंशाल्लाह मक्का मदीना हो रहा होगा।
Ya Enes, ahadini dalatam kişi batsın ya var.
حماد، هل رأيت ماذا فعلت؟
ماذا؟ كنت أمزح فقط.
حماد، هذا ليس مزاحاً، أنت كسرت خاطره، ألم ترى كيف ترك اللعب وجلس وحده؟
لم أقصد أن أذيه، كنت أضحك فقط.
أحياناً الضحك يؤلم أكثر من الضرب.
كيف يمكنني إصلاح ما فعلته الآن؟
لحظة واحدة. يا أنس، أعلم أن كلامه أوجعك.
لماذا يسخر مني؟ أنا لا أؤذي أحداً. أشعر أنني مختلف وهذا يؤلمني.
أنت لست مختلفاً، بل أنت مميز بيننا. ولكن البكاء ليس حلاً.
لكن قل يؤلمني، هل أضحك عليه؟ سؤالكما ليس سهلاً، والجواب الذي يطمئن القلوب ليس عندي، لكننا سنجده بإذن الله عند فضيلة الشيخ. نعم، أريد أن أصلح خطئي. بالطبع أنا أيضاً أريد أن يهدأ قلبي.
سيدي فضيلة الشيخ، كلمة قيلت على سبيل المزاح لكنها كسرت قلباً. حماد نادم ويريد إصلاح خطئه، وأنس حزين يكاد يدفع ألمه إلى الانتقام، فبماذا تنصحونهما؟ جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
سيدي، مزاق میں کہی گئی ایک بات نے دل توڑ دیا ہے. حماد شرمندہ ہے اور اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، اور انس دکھی ہے اور اس کا دکھ اسے بدلہ لینے پر اکسا رہا ہے. آپ ان دونوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا دے.
اللہ اکبر، اے بڑا پیارا کلپ، واقعی پیارا ہے، زبردست. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی، ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے ایسا کہ مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ دکھی دکھی ہو جاتا ہے، اور کہنے والا پھر بھی بعض اوقات ضد پہ آ جاتا ہے، میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے، رونے کی کیا بات تھی، لے رونے بیٹھ گیا، یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس طرح کچھ نہ کچھ وہ جوابات دیے جاتے ہیں. تو اب اس میں بتایا گیا کہ وہ جو جس نے شرارت، یعنی اس کو ڈانٹا یا جو بھی اس کی مذاق کی، اس کے ساتھ مذاق کیا، تو وہ شرمندہ ہے اور یہ دکھی ہے. اب وہ شرمندہ ہے تو ذرا اس کو، جس نے ناحق کسی کا دل دکھایا ہے، تو توبہ تو اس پر فرض ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور جس کا دل دکھایا ہے اسے معافی بھی مانگنی ہے، معافی مانگے. اور وہ جواد نام لکھا تھا غالباً اس کا، تو جواد معافی مانگے،
حماد
معافی مانگے، اور انس معاف کر دے. ویسے یہ نابالغ وہ کریکٹر ہیں، یہ نابالغ کا دل دکھانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ نابالغ معاف نہیں کر سکتا، یہ بڑا. لیکن نابالغوں کو زیادہ جھاڑ جھڑپ جھپٹ ہوتی ہے، مار دھاڑ، اور نابالغوں پر کبھی باپ بھی مطلب یعنی کہ غصہ اتار رہا ہے، تو کبھی ماں بھی مطلب چیخ رہی ہے ناحق، نہ اس کو ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے ناحق. ضرورتاً دائرے کے اندر شریعت کے اس کو سزا دینا، ڈرانا وہ درست، بلا وجہ اس کو بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہماری زر خرید ملک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہے. تو بچوں سے معاف کرانا یہ ہے مشکل، کہ وہ بالغ ہو اس کا انتظار کرے، بالغ ہو تو پھر اب آپ کو بھی یاد ہو اور آپ اس سے معافی مانگے، تو کم از کم ایسا تو کر لیں کہ نابالغ بچے کو اجتماعی طور پر بٹھا کر پھسلا کر کہ میں نے جو بھی تجھے تکلیف دی، تیری چیزیں میں کھا گیا وغیرہ، کھا لیتے ہیں بعض وقت مٹھائی یہ وہ چیزیں کھلا کر کے وہ منہ کھولتے ہیں، تو بچہ اپنی ٹافی اس کی جو ملک ہے وہ بھی آپ کے منہ میں ڈال دے گا تو ایک چکھ دے دے گا، تھوڑی سب اس کی اجازت ہے جبکہ ہے اس کی ملک. اچھا ملک کیسے ہوئی کماتے تو ہمیں بات آپ کی بھی درست ہے، لیکن باپ یا سرپرست جو بھی ہے باپ نہ ہو تو ہے، وہ نابالغ بچے کی نیت سے جو چیز خریدے گا تو بھلے پیسے یہ دے رہا ہے خرید یہ رہا ہے، لیکن ملک جو ہے یہ اس بچے کی ہو جائے گی، نابالغ بچہ اس کا آنر ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا، اب یہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. ہاں اس یہ کھا چکا اب اس کو کھانا نہیں ہے اور یہ اس نے ڈال دی کہ اب نہیں چاہیے مجھے، اب یہ ضائع ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی کھا لے، ورنہ اگر یہ ضائع ہونے کی نہیں ہے کہ یہ بعد میں مانگے گا، بعض بچے ہوتے ہیں کہ بھوک پہ جی بھر گیا تو ہٹا دیں گے ہے نہیں کھاتا، تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں فریج میں رکھ دیں، بعد میں اس کو دیں تو خوشی خوشی کھا لے گا، تو وہ اسی چیز کے جو اس کے اب کام کی ہی نہیں ہے کھائے گا ہی نہیں، یہ پھینک دیا اس نے ڈال دیا نہیں، تو کوئی بھی کھا لے یہ خیال رکھنا ہے. تو بہرحال لیکن نابالغ بچہ معاف نہیں کر سکتا، اس اے آئی کے ذریعے جو آپ نے خاکہ دیکھا ہم نے تو اس میں یہ بچے ہیں، تو بچہ انس جو ہے وہ معاف تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہہ دوں گے معاف مانگنا، معافی مانگنا، اس معاف کرنا یہ بچہ بھی سیکھ لے، مطلب معاف کروں معاف کر دیا، تاکہ اس کی معاف کرنے کی عادت پڑے بڑا ہو کر. بچوں کا کبھی دل نہیں دکھانا، بڑوں کا بھی نہیں دکھانا، لیکن بچوں کا کیا بچہ یہ کیا کر لے گا یار، کس کو بولے گا، بھول جائے گا، نہیں بھولتا، بھول گیا تو کیا ہوا، اللہ تو نہیں بھولتا نا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا، کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، یدی سے پاک ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ معتکفین میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کبھی کہ کسی کی کوئی انبن ہو جاتی ہوگی، اتنے سارے ہیں نا ہزاروں ہیں، سب کا ذہن تو بنا ہوا نہیں ہوتا، نئے نئے کے تاثرات دے رہے ہیں پہلی بار آئے ہوئے، تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ یا تو مذہبی ذہن ہوگا اور پہلی بار آنے کے باوجود بہت کچھ یعنی کہ ذہن بن چکا ہوگا پہلے سے، ماحول ایسا اس کو مل چکا ہوگا، ورنہ بالکل کورا کارڈ جو ہوتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں پتا جس کو، تو اب اس کے لیے یہ رسک زیادہ ہوتا ہے، یا بعد عرصہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن فطرت ہوتی ہے غصے کی، تو وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو کہہ بھی دیں کوئی ایسا اس کے ساتھ ہو جائے کچھ ناراضی والا معاملہ، یا اس کو غصہ آ جائے تو بھی مسجد ہے میں اعتکاف ہے نا، ابھی تو کچھ نہیں بولتا، باہر تو نکلے گا نا، چاند رات کو تو نکلے گا نا باہر، پھر دیکھ لینا، چھوڑوں گا نہیں تیرے کو، تو یہ نہیں کرنے کا، معاف کرتے رہے، بھلے اس نے ناحق دل دکھایا ہو تب بھی معاف کرنا ہی آپ کے حق میں بہتر، اس کے حق میں بہتر، کس طرح اس کی اصلاح کی صورت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اور آپ اگر یوں کہیں گے دھمکی دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے زیادہ پاورفل ہو، کیونکہ اب یہ طرح طرح کے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اپنے کو لگتا ہے کہ یہ بالکل بھولا بھالا سیدھا سادھا، لیکن بعض اوقات تو آپ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے، تو ہمارا لے کے اس طرح کسی سے بگاڑے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خود بگڑی مزید بگڑ جائے، تو اللہ پاک کے لیے معاف کر دیں تو انشاءاللہ پھر بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا علی یا علی یا علی یا علی.
میرا نام علی ہے.
My name is علی.
میرا نام محمد علی ہے.
عاشق مصطفیٰ، مرتضی مرتضی خائف کبریا، مرتضی مرتضی متقی پارسا، مرتضی مرتضی.
میرا نام علی ہے.
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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد.
إنما الأعمال بالنيات ما تدل النيات عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشر دين آسان ہے.
مفتی احمد یار خان نارائن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف کی کثرت موت و زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے.
میرے صاحب یا نبی جنتی جنتی،
یا نبی سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا پیارا انداز ہمارے مدنی چینل کے مدنی مذاکرے کی مجلس نے انداز اختیار کیا. علی علی ہوتا ہے یقین مانو مجھے 21 سیر خون بڑھ جاتا ہے میرا، تو ذکر علی میں مزہ آتا ہے. ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، سارے صحابہ سے محبت ہے. مولا علی بھی تو صحابی ہیں نا، الحمدللہ صحابی ہیں، اور ان کی آل اولاد صحابی، حسنین کریمین ہیں دونوں صحابہ، پھر ان کے دونوں صحابے کی امی جان بھی صحابیہ، سمجھے. تمہارا لے کے مزہ آتا ہے. میرا نام علی ہے. میرا نام علی ہے. میرا نام بھی علی ہے. میرا نام غلام علی ہے. ہم غلامان علی ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کیا ننگے سر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں بغیر ٹوپی کے؟
جب نماز بھی ہو جاتی ہے ننگے سر تو تلاوت بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. بس جتنا ادب کریں گے نا اتنا بہتر ہے. جیسے کہ تلاوت قرآن کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، دو زانو بیٹھے جس طرح تحیاتوں میں نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے، اور جھوم کر پڑھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے، تو اس کو پڑھے بھی غم سے، تو رونے ایسی صورت بنا کر، مسکین صورت بنا کر رونا ہے تو رو لے کہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس طرح اگر تلاوت کرے گا تو اس کا تو کچھ لطف ہی اور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باوضو بھی ہو، لیکن بے وضو بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، لیکن ادب وہی گزار جو میں نے، تو اس میں باوضو بھی ہو، قبلہ روح ہو، دو زانو ہو، دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا میرے رب کے کلام کو، یہ بھی عبادت ہے. اس میں ریا کا چانس تھوڑا کم ہے. زبانی پڑھے جائے گا نا پڑھ 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 پڑھ، حافظ صاحب ہے اگر اس نیت سے زبانی پڑھتا ہے کہ نہیں ہٹاؤ، میرے کو یاد ہے اس نیت سے کہ لوگ بولیں گے یار، تو یہ پھر خطرناک، پھر دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے نفس کی کاٹ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟
آج میں نے 1000 بار درود پاک مکمل کرنا ہے، آپ اپنا بتائیں.
ہیں بس 1000 بار درود پاک؟ میرا تو آج قرآن پاک مکمل ہو جائے گا.
ہے اتنی جلدی؟ ابھی 3 دن پہلے ہی تو قرآن پاک شروع کیا تھا آپ نے.
آپ میری طرح تیز نہیں پڑھ سکتے.
اس رمضان شریف میں میں ناصر بھائی سے زیادہ قرآن پاک ختم کروں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا کر رہے ہیں یاسر بھائی، باہر آئے نا؟
نہیں آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں.
اس رمضان شریف میں تو میری ایک بھی تراویح نہیں چھٹی.
ہے کیا ہو گیا ناصر بھائی، کتنی تراویح کی نمازوں میں آپ نظر ہی نہیں آئے. میں نے مکمل تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں.
اور رکعتیں چھوڑ چھوڑ کے کون پڑھتا ہے تراویح؟
اب مجھے کیا پتا، وہ تو آپ کو پتا ہوگا.
ایک منٹ رکیں آپ دونوں، جس طرح آپ دونوں یہ عبادات میں ریس لگا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ عبادات قبول بھی ہوں گی.
کیوں بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ پاک کا کام ہے.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر عبادات تو رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے نا، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے.
بہت محنت سے نیکیاں کی ہیں ہم نے، اب اگر میں کسی سے آگے نکل جاتا ہوں تو اس میں خرابی کیا ہے؟
پر مجھے یہ انداز سمجھ نہیں آ رہا یاسر بھائی. چلیں یہ میں امیر اہل سنت سے پوچھ لیتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ کیا عبادات میں اس طرح کمپٹیشن کرنے پر ثواب ملے گا؟
اللہ اکبر، اب جو انداز بتایا وہ تو درست نہیں ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو، ورنہ عبادت میں مسابقت تو ہو سکتی ہے، کمپٹیشن. جیسے کہ میں 1000 درود شریف پڑھوں گا، میں 1200 پڑھوں گا، تو وہ بولے میں 1500 پڑھوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسابقت تو حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے، مل جائے نا حدیث پاک، فاستبقوا الخیرات. ہاں یہ آیت قرآنی، وہ بھیج دیں میرے کو. یہ سبقت، نیکیوں پر ایک دوسرے سے لے جانا، یہ اچھا کام ہے، جبکہ مقصد ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور دوسرے کی تذلیل نہ ہو، اس کو نیچا نہ دکھانا ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ایک دوسرے سے اوپر ہو جانا عبادت میں، یہ اچھا ہے. بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، فاستبقوا الخیرات، ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی شرح تفسیر، یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان ہے اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور یہ مشہور واقعہ ہے زرقانی شریف میں. تو یوں صحابہ کرام جو ہیں یہ ایک دوسرے پر سبقت یا کمپٹیشن اس معاملے میں کرتے رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اقبال کا شعر بھی ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو گھر میں کیا چھوڑے، صدیق اکبر کو جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں کیا چھوڑے، تو بولا میں اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یہ محاورہ ہے، اللہ اور بولے بس یار اللہ ہی اللہ ہے. غربت کے ٹیم پر بعض اوقات لوگ بولتے ہیں تو یہ کہ میں تو یعنی میرے پاس جب مجھے اللہ اور رسول کی حمایت حاصل ہے تو دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو میرا کیا بگڑے گا. تو صدیق اکبر نے سارا مال راہ خدا میں صرف کیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی وہ یہ تاریخ الخلفاء میں کہ کانٹے لگا لیے تھے بٹن کی جگہ. باہر لاگے بھی ہے کچھ ان فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا, یہ روایت میں یہ بھی ہے, تاریخ الخلفاء میں روایت پڑھی تھی میں نے. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسابقت کرتے تھے نیکیوں میں, کمپٹیشن کرتے تھے, لیکن وہی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور برتری جتانے اور دل دکھانے اور ریاکاری کرنے وغیرہ کی وہاں تصور, وہاں کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. ہم اگر کسی سے اس طرح کمپٹیشن کریں تو اپنی نیت پر غور کر لیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوئی. بحث ہوتی, ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا, تم گھر پر رہو, حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی رائے خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے. اور یہ عمر بن جموح کا واقعہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں, ہاں غزوہ احد میں پاؤں سے معذور تھے اور وہ بھی اس طرح گئے اور جامع شہادت نوش کیا انہوں نے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہ ان کی فضیلت کا بیان ہے, ورنہ جنت میں حقیقت میں کوئی لنگڑا لولا لنجا نابینا نہیں ہوگا. یہ غالب مجھے ہے نا فضیلت ہے, مطلب آپ فضیلت کے باب میں کہ دلچسپ انداز کہ یہ بھی پہنچ گیا جنت میں. تو یہ مطلب حقیقت میں تو جنت میں قیامت دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ ہے نا سب سے پہلے داخل ہوں گے نا جنت میں, پھر درجہ بدرجہ. تو غربت و بے کسی کی وجہ سے رائے خدا میں سفر نہ کر سکنے والے, غربت و بے کسی کی وجہ سے رائے خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 92 آیت ہی ہے. اچھا اچھا اچھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرے پوری رات, ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتے, 1/3 قرآن شریف ایک دن میں پڑھ لیتے تو دوسرے آدھے قرآن کی. تو یوں ان میں کمپٹیشن وغیرہ مخلصین تھے, دکھاوے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
دعاء خاتم النبیین.
ایک بار اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی, اللہم استجب لی سعد اذا دعاک, یعنی اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت کچھ یوں ظاہر ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے لوگوں میں بہت مشہور ہو گئے. آپ کسی کے حق میں دعا کرتے یا کسی کے خلاف, آپ کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا. جیسا کہ ایک روایت میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی, اے اللہ میری اولاد ابھی چھوٹی ہے, مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد مزید 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
আমি মাইনুদ্দিন মুরাদ বলছি চট্টগ্রাম থেকে. আমিরে আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, অলসতার কারণে তারাবির নামাজ না পড়া কেমন, এতে কি গুনাহ হবে?
বাংলা জবান মে কি গয়ে সওয়াল কা উর্দু খুলাসা. মে মাইনুদ্দিন মুরাদ চট্টগ্রাম সে আরজ কর রাহা হুম. আমিরে আহলে সুন্নত দামত বরকাতুম আলিয়া সে মেরা সওয়াল হে কি গফলত কি ওয়াজহ সে নামাজ তারাবি না পড়না কেসা, কিয়া এসা করনে সে গুনাহ হোগা?
তারাবি সুন্নতুল মুআক্কাদা হে, ہر فرد پر سنت موقع ہے. تو اگر ایک آدھ بار تراویح نہیں پڑھی تو برا کیا، اگر بار بار تراویح نہیں پڑھے گا تو پھر گناہگار ہوگا. اس کے لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اور پھر عام لوگ تراویح عشاء کی نماز کو بولتے ہیں، عشاء کے فرض بھی تو ساتھ میں جاتے ہیں، جو تراویح نہیں پڑھتا وہ عام طور پہ عشاء پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر عشاء تو فرض چھوٹا، ایک ہی بار میں وہ سخت گناہگار ہو گیا. وتر واجب ہیں، وتر بھی پھر چھوٹے، تو وتر بھی تراویح سے تو زیادہ ہوا نا، کہ ایک بار بھی چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے تراویح وتر. تو یوں مت، یہ عام طور پہ رمضان کریم میں عشاء کی نماز کو لوگ بولتے ہیں تراویح، تو نے کتنی تراویح پڑھی، تو نے کتنی، تو وہ ساتھ میں عشاء بھی جو کم پڑھ رہے تو عشاء بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وتر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. ایسے ہی ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ خالی فرض پڑھ لے، وتر پڑھ لے، ایسا خوف خدا والا ہو تو تراویح کا کو چھوڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، جو ہے بیمار صحت رحم و کرم کی دعا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میں.
نہیں بیٹا، میرا روزہ ہے، میں کافی عرصے سے روزے رکھ رہا ہوں، ڈرپ لگوا کر اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. بیٹا روزے کے بعد لگوا لینا، مجھے ابھی گھر لے چلو.
دادا جان کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کی حالت نازک ہے، اگر آپ کو ابھی بلڈ نہ لگوایا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی.
یا خدا تجھے سے میری دعا.
بابا جی، علماء اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ جب شریعت اجازت دے تو خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگو آپ کے سوال کا جواب امیر اہل سنت سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے، کیا بزرگ تھیلیسیمیا کے مریض روزے کی حالت میں خون لگوا سکتے ہیں؟
ہاں، اگر ضروری ہے تو خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نس میں جائے گا، نس کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس طرح خون بھی چڑھا سکتے ہیں. خون چڑھانے سے یا ڈرپ لگانے سے یا نس کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، ضروری کی قید نہیں ہے، خون لگوانا جب ضروری ہو تب خون لگوائے، یہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال خون لگوانے، خون چڑھانے، ڈرپ لگوانے اور نس کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بلال عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. امیر وسلم آپ کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مبارک ایام جیسے گیارہویں شریف، بڑی بارہویں شریف یا رمضان کی دنوں میں انتقال کرتے تو کیا ان مبارک ایام کا اس کی برکتیں انتقال کرنے والوں کو ملتی ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے.
رمضان کریم میں پورے مہینے میں جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور نکیر منکر نکیر کے سوالات والی آزمائش ان کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، یہ مطلب روایتوں میں اس طرح، اور عذاب قبر، قبر کے امتحان سے، فتنہ قبر سے بچے، تو امتحان، فتنہ یا امتحان مراد ہے، فتنے سے بچے، قبر کے فتنے سے بچے گا. تو گیارہویں شریف ہوئی، بارہویں شریف ہوئی، تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہم لوگ عقیدت میں کہتے ہیں کہ تو اور خوش نصیب ہے، لیکن یہ کہ روایت ہونی چاہیے کہ گیارہویں کو فوت ہوگا تو کیا یہ فضیلت ملے گی، کہ جو حدیثوں میں آیا وہ ویلڈ ہوتا ہے، رمضان کریم میں فوت ہونے والے کے لیے حدیثوں میں جمعرات جمعہ کو انتقال کرنے والوں کے لیے بھی حدیثوں میں فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک تو رمضان کی موت کا تذکرہ، دوسرا یوم عرفہ نو ذوالحجہ جس دن حج ہوتا ہے اس میں موت کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی جنت میں، اور جس کی موت صدقہ دینے، اس میں کوئی ٹائم دن رات کچھ نہیں مطلق ہے، تو اللہ کی راہ میں دیتے وقت کو جنت فوت ہو گیا وہ بھی جنت میں، تو رائے خدا میں دینے کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 55 سے میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بھی اسی حوالے سے فیضان رمضان میں 55 پیج نمبر 55۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صدقہ فطر برائے پاکستان 2026، گندم کا آٹا چکی والا 300، جو 1100، کھجور 2600 اور اجوا کھجور 19200، کشمش 7200۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی مارکیٹ ریٹ اور کرنسی کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیجیے، اپنا صدقہ فطر اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے اور نیکی کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیجیے۔
ماشاءاللہ، یہ حمزہ بیٹے، وہ پہلے آپ اجوا کا تذکرہ کرتے نا، اجوا شریف مدینہ کی کھجور ہے، وہ مدینہ میں پیدا ہوتی ہے، دنیا کی سب سے بہترین کھجور اجوا ہے، یہ اپنے اس کا ہے اے آئی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، میں نے ایک سٹوری میں ایک عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں پڑھا ہے، میں تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا۔
یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسانوں میں سے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں؟
یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں کہاں ہیں؟
ہم نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے قریب یہ نکلیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔
ہاں، یاجوج ماجوج کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے، آیت پڑھو۔
دو مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ایک تو سورہ کہف میں جب حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو وہاں کی قوم نے کہا کہ قالو یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین، یأجوج مأجوج جو ہے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ان سے کوئی رکاوٹ بنا دیں، تو انہوں نے پھر سدِ سکندری دیوار بنائی۔ تو یہاں پر تذکرہ موجود ہے، اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر وہ ہر اونچی جگہ سے اترتے ہوئے آئیں گے۔
تفسیر خازن میں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یافث بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے، یہاں کے بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، اور درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و ایزا، ہم اس کی ان کی تکلیف دہی سے محفوظ رہیں کہ وہ ہمیں ان کی تکلیف سے ہم بچے رہیں. جو یہاں تک خازن کی عبارت پوری ہوئی. تو بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں. تو خیر دیوار تو ان کو سکندر ذوالقرنین نے بنا دی تھی اور اس کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگنے کا جو کانسیپٹ ہے نا بعض لوگوں کا، تو اس کو ہم مثال دیتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا لوگوں سے اعینونی بقوہ، اب طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. خیر وہ جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، یہ بات کی بات ہے، تو قتل کر دیں گے تو حکم الہی ہوا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں. مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر جس کا طول لمبائی 10 میل ہوگا جب گزرے گی اس جگہ سے تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. اچھا یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے متعلق تفسیر روح المعانی 8 جلد میں کچھ اس طرح ہے، یہ زمین کے کسی ایسے مقام پر ہیں جسے ہم نہیں جانتے. زمین میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو ابھی تک نامعلوم ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے اور اس مقام کے درمیان بہت بڑے سمندر حائل ہوں. یہ دعویٰ کہ تمام خشکی اور سمندروں کا مکمل طور پر جائزہ لے لیا گیا ہے یہ تسلیم شدہ نہیں. عقل اب بھی اس بات کو ممکن مانتی ہے کہ سمندر میں بھی کوئی ایسی زمین ہو. خود یہ مدنی چینل پر بھی کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام چلا تھا، اس میں ایک جنگل کا تذکرہ تھا، ایمازون جنگل جو ہے، اس در نہ سائنس پہنچی ہے نہ انسان پہنچا ہے، نہ سورج انسان پہنچ گیا، اچھا پورا اتنا بڑا ہے وہ. ہاں اچھا ایمازون ایک جنگل ہے دنیا میں کہ جس تک مطلب یہ کہ جس کی پوری معلومات انسان نہیں کر پایا، شاید وہاں سورج کی کرن بھی نہیں جاتی. تو اس طرح کے مقامات ہیں کہ سورج کی کرن جاتی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ طرح طرح کی مخلوق اس میں آباد ہے، ان کا بھی ادراک نہیں کر سکی سائنس کی کون کون سی ہے. اس طرح کی معلومات مطلب یہ کہ وہ غالباً نیٹ پر مل سکتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صد سکندر ہی ہے نا یہ یاجوج ماجوج، حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے، تو انہوں نے وہ دیوار قائم کی اور یاجوج ماجوج کا راستہ یہ ادھر رہ گئے، دیوار کے پیچھے بند ہو گیا. اب یہ روز آتے ہیں اس کو چاٹتے ہیں دیوار کو کہ ہم باہر نکلیں باہر نکلیں، تو روز چاٹتے ہیں روز چاٹتے ہیں، جب دوبارہ آتے ہیں دوسرے دن تو دیوار جتنا چاٹا تھا وہ سب ان کی محنت پر پانی پھر چکا ہوتا ہے، دیوار ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ ایک بار جب یہ دیوار چاٹ کر فارغ ہوں گے کہ اب صبح کرنا ہے اس طرح، تو انہوں کا انشاءاللہ اب صبح کریں گے، انشاءاللہ کی برکت سے اب وہ دیوار مکمل نہیں ہوتا۔ پھر یہ انہوں نے چاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مطلب وہ دیوار جو تھی وہ گر گئی، اور یہ گر جائے گی، دیوار گر جائے گی اور یہ باہر نکل آئیں گے اور تباہی مچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو بولتے ہی نہیں انشاءاللہ، ہم کو سب فائنل اور کنفرم اج پتہ ہوتا ہے آئندہ کی بات کے لیے۔ تو انشاءاللہ بولنا سنت ہے آئندہ کی بات کے لیے، تو جب بھی کوئی آئندہ کی بات ہو، میں کل بھی مدنی مذاکرے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، ابھی تو نکلا لوں اسے، پتہ نہیں کل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یا ختم ہونے کے بعد نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ میں انشاءاللہ الکریم تہجد بھی آج پڑھوں گا، اشراق اور چاس بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ اللہ کرے عادت پڑ جائے، اللہ نے چاہا تو وہ نہیں ہونا ہوگا، تو بھی انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جائے ہماری، ورنہ سستی گھیر لے اور نیند چڑھی رہے اور تہجد خواب میں بھی ادا ہونے کی سعادت نہ ملے، غفلت کی چادر تلے۔ تو یہ اعتکاف میں 10 دن، اب تو 8 دن رہ گئے ہے نا، تو یہ بس جو کرنا ہے کر لیں، خوب تہجد اشراق چاش جماعت ایک نہ چھوٹے۔ ہاں یہ اس میں مسابقت ہو نا کہ میری کوئی تہجد ابھی تک نہیں چھوٹی، تو بولے میری تو اشراق بھی نہیں چھوٹی، تو بولے میری تو عوامین بھی نہیں گئی، اس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کمپٹیشن، میں تو سارے نفل یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اعتکاف میں ایک پورا ختم قرآن بھی کروں گا، اور اس طرح کی مطلب مسابقت ہو، تو وہ بولے میں 2 کروں گا، 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو ہو سکتے ہیں، ہے مطلب ظاہر ہے کام بہت ہے اس میں، صحیح بھی پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہم وہ جو امیٹیٹ اس میں بتایا نا اے آئی میں، وہ تو خالی ہاتھ پھیر رہا تھا، منہ بند کر کے دکھایا تھا، یہ بھی اس کے سوال میں اس کا کچھ نہیں آیا، لیکن یہ کہ وہ تلاوت کر نہیں رہا تھا، شاید اس کا سوال بھی ہوتا نا کہ کیا اس طرح تلاوت کرنی چاہیے، تو پھر اس پر بھی کچھ عرض کرتا، اس طرح تلاوت نہیں ہوتی، گونگا کرے وہ الگ بات ہے، تو پھر بتایا جائے کہ بھائی یہ گونگا دکھایا گیا اے آئی کے ذریعے کہ وہ بھی اس طرح تلاوت کیا کرے۔
میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے وہ ٹاپک ہے آج ہمارا، اور مسعود بھائی آپ کی کال آ رہی ہے۔
ارے چھوڑے یار، آپ بولیں،
لے لیں ریسیو کر،
ارے چھوڑے میں کہہ رہا ہوں آپ سے،
لے لیں بات کر
رہے نا۔ ارے بھائی منع کیا تھا نا مجھے کال نہیں کرنا، بزی ہوں میں، بولو کیا کام ہے، پھر وہی سوال، روز ایک سوال، کیا پکے گا۔ ابے بھائی میں کوئی باورچی تھوڑی ہوں، جو دل کرے پکا لو، کوئی چیز نہیں ہے تو بتا دو میں لے آؤں گا، چلو رکھو ابھی فون۔
جی مسعود بھائی، میں نے کال ریسیو کرنے کو کہا، معذرت، آپ کو میری وجہ سے غصہ آ گیا۔
یار آپ کو میں کہہ رہا تھا فون نہیں اٹھانا، آپ زبردستی لگے ہوئے،
میں نے کہا اٹھایا بھائی،
آپ بھائی وائف کی کال تھی، وہ پوچھ رہی کیا پکاؤں،
تو آپ بتا دو
یار، ایک ہی سوال روز روز
پوچھا ہے نا، کہ
ایک ہی سوال روز روز، میں کوئی ماسٹر شیف لگاوا ہوں یہاں پہ، میں نے کہا ایک لسٹ بنا لو، اس میں سے بنا لو جو بنانا ہے روزانہ دیکھ کے، مجھ سے نہیں پوچھو، جو مجھے کھانا ہوگا میں بتا دوں گا، یہ بنا لو۔
آپ کو ہی فون کرے گا نا گھر والا، اور کسی اور کو کرے گا
یار، ہر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد پھر فون، ابھی جگنا تھوڑی دیر میں دوبارہ آئے گا،
ہو سکتا ہے آپ کی فکر ہو رہی ہو،
اس پر نہیں اٹھا رہا تھا میں، آپ دیکھ لینا پھر آئے گا،
خدا نہ خاصتا کوئی ایمرجنسی ہو اور آپ نہ اٹھائیں،
یار ایمرجنسی اتنے دنوں میں نہیں کبھی ہوئی، اب کہاں سے ایمرجنسی ہوگی،
لیکن وہ رویہ جو تھا نا وہ دیکھیں آپ،
اچھا میں رکھ دیتا ہوں،
نہیں کر رہا،
نہیں فیملی سے اس طرح بات نہیں کر رہے،
یہ دیکھو یہ آ گئی دوبارہ،
تو کیا
دیکھنا ہو سکتا ہے کوئی بات،
دوبارہ کر لیتا ہوں،
لیکن غصہ،
جی
غصہ نہیں کریے گا، بری بات ہوتی
ہے، 5 منٹ پہلے بات ہوئی ہے، جو مرضی پکا لو، اب تم پوچھ رہے ہو کب آؤ گے، سارے کام چھوڑ کے میں گھر آ جاؤں، سب کام چھوڑ کے گھر آ جاؤں گا، آ جائیں گے ابھی، کام تو نپٹا لیں، یا گھر ہی بیٹھے رہے تمہارے پاس، رکھو فون ابھی، आप बोले थे इमरजेंसी।
भाई इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है, तरीके से बात कर ले।
मुझे ये बताएं शहजाद भाई,
मैं
एक दफा मार्केट ले गया, जो आप लोग मुझे कह रहे हो ना इतनी बदतमीजी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट ले गया। अच्छा। कि भाई चलो इनकी मर्दी की इनको शॉपिंग करा दे। 400 दुकाने घुमाने के बाद उनको सूर समझ नहीं आया कि अब मुझे फला मार्केट लेके चलो।
400 क्या, 4000 दुकाने भी घुमानी पड़े तो घुमा लेंगे भाई, मोहब्बत है ना, वाइफ है हमारी।
400 नहीं घुमाए आप, ये 4000
देखो मैं कह रहा हूँ तो ये अलग टाइप के हैं, मैं अलग टाइप का हूँ। भाई आप 4000 दुकाने घूमे, मुझे शौक नहीं है
भाई। मैं बीवी को क्यों नाराज करूं?
हम भी नाराज नहीं करते, पर मर्जी हमारी।
भाई आप उनसे पूछ ही नहीं रहे
सख्ती करने की क्या वजह? अगर आप नरमी करेंगे तो क्या होगा बीवी? क्या
ये कोई सख्ती नहीं,
मारेगी।
मर्द का ना एक रोब होता है, इनके अंदर वो रोब मुझे नजर नहीं आया।
भाई बात ये कि आप जब घर में जाएं रोब नजर आना चाहिए, ये थोड़ी कि आप डांट शोर शराबा करेंगे, गुस्सा करेंगे।
लिमिट में रखे ना, आपकी तरह थोड़ी है।
मतलब आप
भाई आप वाइफ को
घर पे जाए तो है ना, बीवी काम में लग जाए, बच्चे
नहीं भाई, के नीचे इतनी इजाजत भाई नहीं। नहीं भाई देखे इतनी हो कि जहाँ वाइफ से मशवरा करना, जहाँ उनकी बात सुननी है वहाँ सुने, बात मशवरा भी करें और फैसला तो आपने लेना है ना।
चले अब ना एक काम करते हैं, हमारे शेख से ही पूछ लेते हैं। तो प्लीज शेख अब आप ही बताइए कौन सही कौन गलत।
अल्लाह अकबर, ये तो बीवी को मेके भेजने वाला अंदाज है, फिर वो मेके का चक्कर लगाएगा। जो ऐसा अंदाज रखेगा तो बीवी को मेके भेजने वाला अंदाज है, फिर चक्कर लगाएगा क्या हो? फिर हम लोगों के पास आएगा कि दुआ कर दोगे? तो इससे बेहतर नहीं कि अपने अखलाक अच्छे कर लें। तो अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में बड़े कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो, और तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन का ताल्लुक खालिक यानी अल्लाह से है। खालिक यानी पैदा करने वाले बनाने वाले अल्लाह से भी है, मखलूक यानी बंदों से भी है जो पैदा किए गए। खालिक से इबादत का ताल्लुक है, मखलूक से मुआमलात का। इबादत दुरुस्त करना आसान है मगर मुआमलात का संभालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ खलीक शख्स को कामिल ईमान वाला करार दिया, जो बाखलाक है उसका ईमान कामिल मुकम्मल कंप्लीट है। फिर अजनबी लोगों से कभी कभी वास्ता बढ़ता है मगर घर वालों से हर वक्त ताल्लुक रहता है। उनसे अच्छा बर्ताव करना, घर वालों से अच्छा बर्ताव करना बड़ा कमाल है। इस्लाम मुकम्मल इंसानियत सिखाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, बीवी के साथ हुस्न सुलूक के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न सुलूक यानी अच्छा बर्ताव करने के बारे में फरमाया, मुसलमानों में बड़े कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे अच्छे अखलाक वाला और अपने घर वालों पर मेहरबान हो। तो बहरहाल ये हदीसें जो है ये हमें मतलब देने के बहुत कुछ बता रही हैं, और सब कुछ बता रही हैं कि बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। तो उसने अखलाक वाला नरमी की जाए उसके साथ। अब जैसे ये तो खैर फर्जी खाका है और वो पूछ रही है, अल्लाह करे मतलब ये ऐसी पूछने वाली बीवी बन जाए तो झगड़े खत्म हो जाए। तो पूछ रही है तो फिर तो ये तो आपकी इज्जत अफजाई है ना, ये पूछ रही है मैं क्या बनाऊं, तो इसमें गुस्सा करना तो कोई तुक ही नहीं है। अब ये अलग बात है, कह दो कि आपकी जो मर्जी आए बना लो, तो झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा शुरू ही नहीं हुआ ना, बल्कि वो ऐसी औरत अच्छी है जो अपने शोहर की रजामंदी हासिल करती रहे और ज़रूरतन इसको पूछ पूछ कर मशवरे से तरकीब बनाए, या घर के खानों पे झगड़े होते हैं इसे, ये क्यों पका लिया, वो क्यों नहीं पकाया, नमक मिर्च ये वो झगड़े होते रहते हैं घरों में। बस बाज़ ऐसे मर्द होते हैं اصل جو زیادہ گھر پہ رہیں گے نا تو وہ ایسے دھندے کرتے ہوں گے. اب آج کل آن لائن کاروبار ہے, گھر میں پڑے رہنا ہے اور موبائل فون پر لگے رہنا ہے, تو اب جو گھر میں پڑا رہے گا تو بار بار وہ کھانے کی بھی ترکیب بنتی رہے گی, یہ پکا دو وہ پکا دو, ذرا وہ گرم کر دو وہ ٹھنڈا کر دو, تو یہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بیوی پریشان ہو جائے گی نا, تو یہ کرتا رہے گا. اور وہی کہ یہ کیوں بنایا, ابھی تھوڑا اور اس کو یوں کرو, تو دیکھو یہ جل رہا ہے جلدی. اب وہ پھر ساری بیوی تنگ آ جائے گی, ہو سکتا ہے بول دے گا بھائی آپ پکا لو, مجھے جیسا آتا ہے میں پکا رہی ہوں. تو یہ گھر میں تو پڑا رہنا مرد کو اپنی ویلیو کا ستیاناش کرنا ہے, گھر میں انتظار ہو کہ کب آئیں گے, ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حق تلفی ہو, جنرل بات کر رہا ہوں. جو گھر میں پڑے رہتے ہیں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, گھر کے افراد دیگر بھی تنگ ہوں گے, کہ وہ ہماری یہاں گجراتی میں کہاوت ہے نورو نکھو دواڑے, نے جو فارغ ہے وہ ستیاناش کرتا ہے, تو گھر میں وہ جھگڑے کرے گا, ایسے واقعات بنتے ہیں. مطلب اس لیے گھر میں زیادہ رہنا نہیں چاہیے,
اس وقت
وقت پر آئے اور سونا ہو تو بھلے گھر میں سو جائے, کچن کی طرف نہ دیکھے, کچن کی طرف جائے گا نا تو جھگڑے کرے گا.
حضور اس وقت جو ہے نا وہ قانونی طور پر بھی ہے, گورنمنٹ کے طور پر بھی, ملک اور بیرون ملک کے طور پر اس کر رہا ہوں, چند ممالک کے حوالے سے ورک فرام ہوم یہ بائی لو ہے, یعنی قانونی طور پر آپ کے لیے یہ اصول بنایا جا رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر کام کریں گے, پیٹرولیم کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے, کچھ مہنگائی کی وجہ سے, کچھ حالات کی وجہ سے, کچھ امن و امان کی وجہ سے بھی. جیسے کووڈ میں یہ رول اناؤنس ہوا تھا کہ ورک فرام ہوم, اب یہ دو اصول حضور پہ چاہ رہا تھا میں یہاں بیان کر دوں, دو اصول اس وقت دنیا میں چلائے جا رہے ہیں, ایک ورک فرام ہوم ہے کہ آپ پورے کے پورا کام گھر پہ کریں گے, اور ایک ہائبرڈ سسٹم ہے, ریموٹ سسٹم ہے, کہ آپ کچھ کمپنی میں آئیں گے, ادارے میں آئیں گے اور کچھ گھر پہ کام کریں گے, یہ دونوں نظام چلا. آج میرا لائیو اسی پر تھا, مغرب کے بعد جو لائیو ہوتا ہے میں نے ورک فرام ہوم پر ہی لائیو کیا, ورک فرام ہوم کے اصول بنانے پر, کیونکہ اس میں گھر ٹوٹتے ہیں جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں. اب اصول ہی یہ بن گیا کہ آپ نے گھر بیٹھ کر کام کرنا ہے, آپ نے کہیں اور نہیں جانا. اب گھر بیٹھ کر اگر کام کرنا ہے تو آپ کو گھر بیٹھ کر کام کرنے کے اصول بنانے پڑیں گے, کیونکہ اب آپ جا کے نہیں سکتے, اب آفس والے بھی آپ کو لے نہیں رہے, آفس والے کہہ رہے آپ گھر سے ہم کو رسپونڈ کریں, تو اس کے لیے چند اصول آج مغرب کے بعد جو میرا لائیو تھا اس میں بھی میں نے بیان کیے ہیں. آج مدنی مذاکرے میں بھی میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ بیٹھنے کی جگہ ایک تو فکس کرنی پڑے گی, اٹھنے اور کھانے پینے کا جو ٹائمنگ جو ایک آفس کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. پھر حضور اب ہم چونکہ انٹرنیشنلی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں دیکھا جاتا سنا جاتا ہے, تو ایسا گھر بھی ہوگا کہ جس میں ورک فرام ہوم ہے, عورت جو ہے وہ بھی کمانے جاتی تھی اس کو بھی کہا دیا گیا کہ تم آفس پہ گھر پہ بیٹھ کر کام کرو, مرد کو کہہ دیا گیا تم بھی گھر بیٹھ کر کام کرو, ہو سکتا ہے والد صاحب بھی کام پہ جاتے تھے ان کو بھی گھر بیٹھ کر کام کرو, اب سارے کے سارے بیٹھ کر گھر پہ کام کریں گے, یہ قانونی طور پر کو کرنا پڑے گا اور وہیں سے ان کو سیلری, وہیں سے ان کو انکم کا سلسلہ ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر گھر کا نظام ڈسٹرب ہو اس کو بچانا ہوگا, اور اس کے لیے آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے, آپ کو بیٹھنا بھی ہے آٹھ گھنٹے, پانچ گھنٹے, چھ گھنٹے, جاب بھی دینی ہے آپ کو, اپنے کام بھی پورے کر کے دینے ہیں, وقت پکانے کا سارا سلسلہ ہے. تو اس میں بھائی یہی ہے کہ آپ کی جگہ فکس ہو, آپ پورے گھر کو آفس نہ بنائیں, بار بار ایک دوسرے کو آوازیں دینا بند کر دیں. اب چونکہ گھر میں جو بیوی ہے وہ آپ کی آفس کی پیون نہیں ہے کہ جو آپ کو بار بار آپ کی گھنٹی بجانے پر وہ آپ کو چائے بھی دے گی تو کافی بھی دے گی تو سینڈوچ بھی دے گی تو بسکٹ بھی دے گی, اور اس کی اپنی زندگی کی روٹین ہے, اس کو اپنی زندگی گزارنے دے. پھر حضور بچے تنگ کریں گے تو پھر شور اندر سے چیخے چلائے گا, یار اس کو چپ کرو میں کام کروں کہ میں بچوں کو برا, میں کیا کروں, بچے ہیں تمہارے میرے بھی ہیں, تم چپ کراؤ. اب میں اگر آفس میں ہوتا ہوں, آفس میں ابھی تو نہیں ہونا, ابھی تو یہاں ہونا, ابھی تو بچے سنبھالو. یہ جو گھر کا ماحول بنے گا نا, ان سب کے لیے دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے اخلاق کو سامنے لانا ہوگا, تو تبھی جا کر یہ گاڑی چلے. کیونکہ ابھی یہ ورک فرام ہوم میری آج کی جو ایک 24 گھنٹے میں جو میں نے اسٹڈی کی ہے, ورک فرام ہوم آگے 8-10 سالوں میں جا کر یہ ورک فرام ہوم کی پرسنٹیج بڑھنا ہے, گھٹنا نہیں ہے. لوگوں کو گھر پہ بیٹھ کر کام کروانے میں کمپنیوں کے لیے کچھ نقصان ہے, لیکن فوائد کے پہلو بھی کمپنیاں اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اوور ہیڈ ایکسپینس بھی کم ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ گریپ بھی کمزور ہوتی رہتی ہے, تو اس پر دو رائے ایک ساتھ چل رہی ہیں. تو اس طرح ورک فرام ہوم کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو اپنی فیملی لائف کو بھی دیکھنا ہوگا اور آپ نے اپنی آفس لائف کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب آپ کا گھر ہی آپ کی جب آفس بننے جا رہا ہے اور وہیں سے آپ کی انکم کا سلسلہ شروع ہوگا, تو دونوں میں جتنا ضبط اور صبر زیادہ ہوگا اسی قدر معاملہ ہوگا, ورنہ تو گھر آفس نہیں, نہ گھر گھر رہے گا نہ آفس آفس رہے گا, یہ گھر بھی کسی اس کا کچھ اور نام رکھ دیا جائے گا, باہر کو تختی لگا دی جائے گی.
تو جو قانون بنا ہے جنہوں نے اپنے تنقید تو کر نہیں سکتے, پتہ نہیں کیا ہے کس میں, تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں یہ باتیں, تو وہ تو خود تجربہ ہو جائے گا ان کو کہ اس سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان.
حضور یہ ہوا تھا نا, یہ کووڈ میں تو ایسا ہی ہوا نا,
کووڈ میں ایک مجبوری تھی, طلاقیں بھی زیادہ ہوئی تھی.
ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے, کیونکہ اصول نہیں بنے, اصول بنانے کی بات تھی کہ اصول بنانے پڑیں گے, کیونکہ یہ تو قانونی طور پر نفاذ کئی جگہوں پر ہوتا چلا ہی جا رہا ہے. مگر حضور بات میں وہاں لے کے جا رہا ہوں جو یہ خاکے میں جیسے دکھایا گیا, کیا بناؤں. ٹھیک ہے چلو, یہ تو آپ سمجھ میں آتا ہے, کب آؤ گے. اچھا بھائی پہلے تو بتا دیا تھا 5 منٹ پہلے کہ میں کب آؤں گا, پھر فون کیا ہوا ابھی تک آئے ہی نہیں ہو. یار وہ ایک اور کام تھا, بھائی میں کام کروں کہ کیا کروں. آج امین وہ کیا تھا ایک آپ کا وہ نہیں تھا کیا, ایک آپ سناتے تو ایک واقعہ ادھر, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, آج امین ہم کو سناتے تھے.
وہ ایک واقعہ کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو تھا وہ شام کو اپنے آفس سے جب گھر آیا, تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا. ساس سسر جو ہے وہ گھر میں موجود تھے, اور گھر میں جو اس کی جو وائف تھی وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی اور رو رہی تھی. تو وہ ڈرائنگ روم میں جب سسر کو دیکھا تو سسر کے پاس گیا کہ ابو خیریت کیا ہوا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس کے جو سسر تھے وہ ایک دم سے غصے ہو گئے, مجھ سے بات نہیں کرو, اور اس طرح سے کچھ ناراضی والے اظہار کیے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے سسر تو کبھی اس طرح سے اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے. خیر اپنی ساس کے پاس گیا کہ امی خیریت یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, میری بیٹی کو طلاق دے دی اور تم کہہ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, بات نہیں کرو ہم سے, تم ایسے ہو ایسے ہو. اب وہ اپنی بیوی سے بات کرے تو وہ پلو ڈال کر اس نے رونا دھونا شروع کیا اور سامان پیک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. تو ایک دم سے سسر صاحب جو ہے وہ غصے میں اٹھے اور اس کو اس کی بیوی کا موبائل دکھا ہے کہ یہ کیا ہے, میری بیٹی کو تم نے طلاق بھیجی اور تم کہہ رہے ہو کہ اب کیا ہوا ہے. اب جیسے اس نے بیوی کا موبائل دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نمبر سے طلاق 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 یہ میسج آیا ہوا تھا. کہنے لگا کہ ابو میری بات سنیں, آج صبح جب میں آفس جا رہا تھا تو بس میں ہی کسی نے میرا موبائل نکال لیا, تو آج تو صبح سے میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا, تو یہ میسج تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اب سارے حیران ہو گئے. خیر اس نے اپنی بیوی کا موبائل لیا اور اپنے ہی نمبر پر ڈائل کیا. اب جیسے ہی ڈائل کیا تو سامنے سے کسی نے اٹھایا, تو اب جیسے ہی اس نے اٹھایا تو یہ اس پر ناراض ہو گیا کہ شرم نہیں آتی, میرے گھر میں تم نے میرے بیوی کو طلاق بھیج دی اور ہمارے گھر کا سارا ماحول خراب کر دیا. یہ کر کے اس نے چور کو جو موبائل چوری کر کے گیا تھا اس کو سنانی شروع کی. تو اس نے کہا بھائی بات سن, صبح سے تیری بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے, یہ لانا وہ لانا. تو آخر میں تو تنگ ہو گیا, میں نے کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. اس طرح سے وہ جو موبائل چور تھا وہ اس کا یہ کارنامہ تھا.
کیا بات ہے, بیویوں کو بڑا سمجھنے کی بات ہے اس میں, ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہو, اوور نہ ہو. بار بار پوچھے گی تو ذرا کوئی بھی پوچھے گا یا پوچھے گی تو تنگ تو ہونا ہی ہے.
ماشاء اللہ یہ آپ نے کہا نا, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی بہنوں سے بھی, جیسے کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پاس کام ہے, کاروبار پہ جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے, وہاں آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو ہر عورت کو, نوکری پر بعض اوقات ماحول، سیٹ کا موڈ اور آپس میں اسٹاف کا ہو، اچھا نہیں، آپ گھر میں دو چار بچوں کے ساتھ یا ایک آدھ اور فرد کے ساتھ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، آفس پر اس کے پتہ نہیں کتنے دس دفعہ موڈ خراب ہوتے ہوں گے، مگر چونکہ اس کو گھر چلانا ہے مرد کو، وہ پتہ نہیں کتنی باہر اپنی کتنی بےعزتیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے، کتنی ڈانٹیں سن رہا ہوتا ہے، کتنی افسران کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کتنی سپروائزر کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کبھی نیچے لیبر تنگ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر ہمارا یوں کال جاتی رہے، فون جاتا رہے نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ وہ جیسے ابھی انہوں نے خاکے میں بتایا کہ ایمرجنسی، وہ ایمرجنسی میں بھی نہیں اٹھے گا فون، یار یہ دوبارہ کوئی پرابلم ہوگا، تو جب تک کوئی خاص مجبوری یا کوئی خاص کام نہ ہو یا واقعی کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہو تو آپ نے فون کرے، پتہ بھی ہے کہ 8-9 بجے سے لے کر رات کو 7-8 بجے تک انہیں نا بزی رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے انہوں نے، تو میرا خیال ہے اگر اسلامی بہنوں کو یہ تھوڑا سا ضبط و صبر آ جائے اور گھر آتے ہی بچھار ہونے کے بجائے کہ یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا، تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ یوز کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک طرف کی بات کر رہا ہوں اسلامی بہنوں کے لیے، ارے مردوں کے لیے بھی الگ الگ ان کے امیل سنت نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مل جل کر ایسا کوئی نظام بنایا جائے تو گھر چل سکتا ہے، ورنہ تو یہ فون کے ذریعے اور پھر میسیجز کے ذریعے یہ بہت پرابلم پیدا کریٹ ہو سکتا ہے۔
ماشاء اللہ، بہت اچھے تفصیلات بیان فرمائی ہیں آپ نے، تو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر چلانا ہے، شوہر کو بیوی کی خامیوں سے، شوہر بیوی کی خامیوں سے نظر ہٹا کر خوبیوں پر نظر رکھنے کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، نہ آپس میں ان کو خامیوں سے دور ہٹا کر دور رکھنے کے لیے یہ فرمایا گیا، کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس کی وضاحت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی آدمی کے تمام اخلاق و اعمال برے نہیں ہوتے، اور اگر ان میں کچھ برے ہوں تو کوئی دوسرے اچھے بھی ہوں گے، مرد اپنی بیوی کے وہی اچھے اخلاق و اعمال پیش نظر رکھے کہ یہ جو خوبیاں اس میں، اور راضی رہے اور صبر کرے، اس حدیث پاک میں حسن معاشرت صحبت برقرار رکھنے کے لیے اور عورتوں کی اذیتوں پر صبر کی تلقین میں ترغیب دلانا اور مبالغہ کرنا مقصود ہے، خوب ان کی مطلب عورت کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، تو اس لیے وہ عورت کو تو چاہیے کہ وہ بار بار پوچھے گی تو پریشان تو ہوگا شوہر، لیکن اب اگر کوئی ایسی پلے بند گئی ہے تو شوہر حکمت عملی سے اس کی اصلاح کرے، بار بار کو جھاڑے گا تو پھر یہ وہی بات ہوگی، میں کہہ کے پھیرے لگانے پڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اسی مناسبت سے ایک سوال تھا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک کال ہمیں آئی، میسج پہ میسج آیا کہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے والدین کے گھر واپس آ جائے اور پھر شوہر کے دل سے اتر جائے، تو ایسی صورت میں لڑکی کے والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
اب شوہر کے دل سے بھی اتر چکی ہے نا،
جی
جائے گی تو دھکے مار کے نکال دے گا، تو یہاں تو معاملہ پیچیدہ ہی ہے، اس کا حل
اس میں کنڈیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، غلطیوں کو دیکھنا اور ان چیزوں کا سدے باب کرنا، تو ممکن ہے کہ ایسی اس کی غلطیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کے دل سے اتری ہوگی، تو بعض اوقات تو گفتگو کے ذریعے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، عاجزی انکساری کے ذریعے اپنے آپ کو چھوٹا پیش کر کے یہ ان چیزوں کا حل ممکن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے رکھ لیا تو اب اپنے حسن سلوک کے ذریعے، اپنی بہت زیادہ محبت کے ذریعے دوبارہ دل میں گھر بنانا کی ممکن ہوتا ہے، تو اگر سمجھداری کے ساتھ کام لیا جائے گا تو معاملہ سلجھ سکتا ہے۔
لال تو میکے سے روٹ کر میکے پہ آ گئی ہے، یہ سوال تو واقعی نا کہ گھر والے پہلے معلومات کریں کہ اگر اپنی بچی کی غلطیاں ہیں تو اس کی تفہیم کرے، معافی مانگے، کوئی مطلب ایسا عمل کرے جس سے مسئلہ حل ہو. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ دل بڑا رکھا کرے، بات بات میں جھگڑے کر کے روٹ کے چلے جانا یہ بڑا خطرناک ہے. ایک فرضی واقعہ ہے کہ بیٹی نے ماں سے کہا کہ ماں اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہت ہو گیا. تو ماں نے کہا کہ یہ ڈبیا لو روزانہ، یہ زہر کی ڈبیا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانے میں ڈال دیا کرنا تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ یہ رہیں گے نہ مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ طلاق میں تو گھر بدنام ہوگا اور شور مچے گا وغیرہ. خیر، تو یہ بیوی جو بیٹی تھی اس نے ٹھیک ہے، اب بیٹی اچھا ساتھ میں یہ تاکید کی، ساتھ میں تاکید کی کہ دیکھو ہوشیاری سے کام لینا، تم پکڑی گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے، تو اپنی محبت اور بڑھا دو، خدمت اور بڑھا دو، نرمی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہے، سمجھے. اب اس نے چند روز تک تو وہ زہر جو تھا ڈبیا کا وہ ڈالا، پھر تھوڑا تھوڑا ڈالنا تھا فوراً نہیں مرے. تو پھر ماں کو ایک بار کہنے لگی چند روز کے بعد، امی امی وہ تو بہت سدھر گئے، اب تو بڑی محبت سے مجھ سے بات کرتے ہیں، اور بس اب کیا کرنا ہے زہر کا. تو امی نے ہنس کر کہا کہ زہر تھا کب، یہ تو چورن تھا، ہاضمے کا چورن تھا، اور اصل زہر تیری باتوں میں تھا، تو مطلب یعنی کہ تیرا انداز صحیح ہوا، ڈانٹ تو جو جھاڑتی تھی اور بگڑتی تھی اور غصے کرتی ہوتی تھی یہ تو نے چھوڑ دیا، نرمی کی، تو مسئلہ حل ہو گیا. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اگر اس طرح تنے رہیں گے تو کام نہیں بنے گا. آگ پانی سے بجھتی ہے، آگ سے آگ نہیں بجھتی. تو ایک اگر فریق گرمی ہے دوسرا نرمی کرے، شوہر بگڑا بفرا ہوا ہے تو عورت نرمی کرے، عورت بگڑ بیٹھی ہے تو شوہر نرمی کرے، تو اس طرح انشاءاللہ کام بنتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان، جب رمضان کریم آتا تو سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے اور سکھاتے تھے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. اے اللہ پاک مجھے رمضان میں سلامت رکھ اور اسے میرے لیے سلامتی والا بنا، اس میں میرے عمل قبول فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو لیکن اس کی حاجت اصلیہ پوری ہوں، اچھا کھاتا پیتا ہو، گھر بار ہو، تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا وہ لے بھی سکتا ہے زکوٰۃ جو نصاب کا مالک نہ ہو؟
دینے کی جو بات ہے تو وہ جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو جو دے گا وہ تو نفلی ہی شمار ہوگا، یعنی وہ فرض ادا نہیں ہوگا، یہ اس کا نفلی صدقہ ہو جائے گا. جہاں تک لینے کی بات ہے تو اولاً تو دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں. یعنی نصاب کا مالک نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اس کے پاس ایسی چیزیں بھی نہ ہوں کہ جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہیں. جیسے دوپہر کو شام کو کافی ساری مثالیں دی گئی تھیں کہ ایسی بے ضرورت چیزیں ہوتی ہیں، دو دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کی کام کی ہے ہی نہیں، ایک سے کام پورا ہو جاتا ہے، دوسرا شوقیہ ہے. اسی طرح مختلف چیزیں ملا کر جو ویسے زکوٰۃ ان پر نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے کام کی نہیں ہیں، ہو اتنی جاتی ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی نہیں. اب رہا یہ کہ اس کو زکوٰۃ لینا یا اس کو زکوٰۃ دینا، یعنی ایسا شخص ہے کہ واقعی اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، صاحب نصاب سرے سے نہیں ہے، لیکن کھاتا پیتا ہے، اس کے والد کماتے ہیں، لینڈ لارڈ ہے، یا جو ہے وہ بیوی ہے، شوہر جو ہے وہ اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے، تو جو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی شرعی اعتبار سے یہ تو ہو جائے گا کہ زکوٰۃ ساقط ہو گئی، یعنی زکوٰۃ کا فرض ادا ہو گیا اس کا، لیکن جو مقصد زکوٰۃ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے مقاصد یا تو مساکین غربا جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا ہوتا ہے، یا پھر دین کے ایسے ضروری کام کی جن کی حاجت جو ہے جن کی جو زکوٰۃ کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اسے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایک بندہ ہے، اس کا وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس سے بڑھ کر لینڈ لارڈ ہے اس کا والد، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دے کے کریں گے کیا؟ تو یوں زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، تو ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔
ماشاء اللہ۔
میرا اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، رمضان میں کچھ لوگ تو اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ جب آخری جمعہ آئے گا تو تب چار رکعت پڑھ لیں گے اور ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
آج کل سوشل میڈیا پہ ہم جمعہ الوداع کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی چار رکعت نماز نفل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہماری قضا نمازوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ بھائی ساری زندگی کی قضا نمازیں جو آپ کی ہوں یہ چار رکعت نماز نفل سے ادا ہو جائے گی؟
اب پہلے دو تھیں، اب چار ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا کی برکت سے بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ہم نے تو شروع میں سنتے تھے دو رکعت پڑھ لو آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو، ساری زندگی قضائیں معاف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عوامی بس چلی ہوئی ہے، جو بھی نمازیں گئیں قضا ہوئیں سب کا حساب لگا کر قضا عمری کرنا ہے، وہ ادا کرنے سے ہی فرض ادا ہوگا، وہ دو نفلوں سے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا حرام ہے کہ نہیں یا حلال ہے؟
خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا بھی ثابت ہے، جی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا سرکار، ہاں یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرت زہران کے مقام پر خرگوش کو دوڑتے پایا، تو لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو لوگ تھک گئے، میں نے اس کو دیکھا تو پکڑ لیا، میں اس کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی سوری نیارانوں کا گوشت بھیجا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کی رانوں کا گوشت بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، تو راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر السنت کے فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا تجدید نکاح کرتے ہوئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟
جی ہاں، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. اگر کسی نے صدقہ کرنے کے لیے کوئی پرندہ خریدا تو کیا وہ بعد میں اس پرندے کو اپنے پاس پال سکتا ہے؟ جتنے کا وہ پرندہ آیا اتنی وہ رقم صدقہ کر دے اور وہ پرندہ کیا خود گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟
نفل صدقہ ہی ہوگا یہ تو, میں نے کسی خیرات میں دینے کے لیے. خیر وہ تو ہے, آپ اس کی ملک وہ ارادہ بدل سکتا ہے, لیکن ارادہ بدلنا نہیں چاہیے. اللہ کی راہ میں جو نکالنے کی نیت کر لی اس کو دے دیا جائے, اور اپنی پسند کی چیز دینا تو زیادہ ثواب بھی ہے نا. قرآن کریم چوتھا پارہ کے شروع میں آیت کریمہ ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک بار پھر امیر سنت کی 26ویں شریف آ گئی. امیر سنت کا یوم ولادت سب کو مبارک ہو. میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو. ان کے قریب آتے ہیں تو برکت ملتی ہے, ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ملتی ہے.
میرے پیارے پیارے مرشد دا دیدار بڑا سونا.
ان کی باتیں سنتے ہیں تو برکت ملتی ہے, ان کے مرید بنتے ہیں تو برکت ملتی ہے.
تیرا
اس مرد کلندر نے مردوں کے سروں پر امام سجا دیے, چہروں پر داڑھی سجا دی. اس طرح بے پردہ عورتوں کو با پردہ اسلامی بہن بھی بنا دیا.
اسلامی
اسے محبت فرماتا ہے نا, اس کی محبت پہلے آسمانوں پر چرچا پاتی ہے پھر زمین پر اترتی ہے, اور اللہ پاک اس کی محبت کو اپنی مخلوق کے دل میں داخل فرما دیتا ہے.
انشاءاللہ الکریم دیکھیے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت بھرا بیان. 26 رمضان المبارک 15 مارچ 2026 بروز اتوار مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست مدنی چینل پر.
جب 26ویں کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں عاشقان رسول اس کی ظاہر تیاریاں کرتے ہیں. ایک تیاری اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ امیل سنت, یہ سوال مجھے پچھلے دنوں آیا بھی تھا کہ ہم امیل سنت کو کیا تحفہ پیش کریں. جب سالگرہ ہوتی ہے تحفہ ہوتا تو امیل سنت سے ہمیشہ یہی ہم نے سنا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اسلام بھائی امیل سنت کو تحفے میں نیکیوں کے تحفے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ابھی کتنے ہی دنیا بھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ اس کا ثواب ہم امیل سنت کو 26ویں کو پیش کریں گے. کتنے ہی روزوں کا تو ابھی کئی بڑی تعداد عمرے پر گئی ہوگی, تو عمرے کا ثواب, تو طواف کا ثواب, تو مدینہ کی حاضری کا ثواب یہ ہم تحفے میں پیش کریں گے. کتنی اسلامی بہنوں نے تیاریاں کی ہوں گی کہ ہم اسلامی پردہ اختیار کریں گے اس کی نیت کے تحفے, اسلامی بھائی داڑھی رکھنے کی نیتوں کے تحفے, کوئی اسلامی بھائی امامہ شریف سجانے کی نیت کے تحفے, کوئی قافلوں کی نیتوں کے تحفے, تو کوئی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت میں نیت کے تحفے, کوئی سنتوں بھرے زندگی گزارنے کی نیتوں کے تحفے. تو یہ سارے تحفے امیل سنت کی طرف یہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی. تو اسلامی بہنیں اپنا بناتی ہیں, وہ بھیجتی ہیں پاکستان مشاورت, اوورسیز, تو دیگر شعبوں کے اسلامی بھائی, تو پھر بہت ساری صورتیں, تو استغفار, تو درود پاک دنیا بھر میں. اس وقت گویا کہ سمجھے کہ یہ 26ویں کا جو موسم ہے نا, یہ 26ویں کا جو دن آتا ہے, یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ امیر سو سے محبت کرنے والے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کے رحمت سے ہمیں یہ عبادت کی توفیق اور عبادت کی سوچ ملی, ہم یہ ساری نیکیاں کر کے ان کو اسال ثواب کریں گے, تحفے میں پیش کریں گے. تو اگر آپ بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں اس سفر میں تو صدقہ و مرحبا, نہیں ہوئے تو اب ہو جائیے. اور اس طرح ہم لوگوں کے یا 26ویں لوگوں کے یا سالگرہ منتی ہیں, انہوں اپنے اپنے انداز لوگوں کے سالگرہ منانے کے ہوتے ہیں, لیکن جب یوم ولادت امیل سنت منایا جاتا ہے تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں نیکی کرنے اور نیکی کی نیت کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جیسے کہ گویا کہ ایک موسم بہار آیا ہوا ہوتا ہے, اور ماہ رمضان کا بھی سلسلہ جاری ہوتا ہے, معتکفین کا بھی ہوتا ہے, کئی اسلامی بھائی نے اپنے اعتکاف کا اسال ثواب تحفے میں دیا ہوا ہوتا ہے. تو میرے یہ ہزاروں معتکفین اسلامی فیضان مدینہ میں ہیں, کتنے ہی عاشقان رسول مدنی چینل پر ہوں گے, سب کے سب اس پہ اپنی تیاری کریں. 26ویں آ رہی ہے, ہاں اگر امیل سنت کو کوئی اس طرح تحفہ ہو کہ ہم آپ کو کچھ اور کچھ اسے چاہیے تو ارشاد فرمائیے, اس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا ہے تو اس کے بھی میں ترغیب دلا دوں.
کھوئی ہوئی جوانی,
کھوئی ہوئی
جوانی,
جوانی اچھا
تحفے میں دلا دو, پہلے کی طرح دعوت اسلامی کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں.
آئے
رمضان بھی جا رہا,
اللہ اکبر. حضور یہ کیا احساس, اس کو کیا میں نام دوں اب آپ جو فرما رہے ہیں. کوئی بھی جوانی, یہ احساس اب کیا اس کو میں نام دوں. پیارے اسلام بھائی جو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے, اس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا کیا ہے. اب آج ہمارے پاس عمر ہے, میں تو یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج تمہارے پاس جوانی ہے, تم کام کر لو. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا کرے, وہ دعا کریں اللہ پاک امیر سنت کو اور ہمت دے, اور طاقت دے, اور قوت دے, اور سلامتی عطا فرمائے. ماشاء اللہ, بارک اللہ,
بارک
اللہ, اللہ پاک اور ایسے کئی رمضان امیل سنت کو عطا فرمائے.
آمین.
اور ہمیں امیل سنت کی اس دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں پہنچانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اور ان کے اس درد کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے ان کے رنج دور
کے غم,
ان کے غم دور کر, خوب مسرور کر. کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ.
رمضان المبارک 1447. قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 11 مارچ. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,403 26,403. اسلامی بہنوں کی تعداد 47,157 47,157. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 73,560 73,560. 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 40,597 40,597. اسلامی بہنوں کی تعداد 44,919 44,919. ٹوٹل تعداد 85,516 85,516. ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7,377 7,377. اسلامی بہنوں کی تعداد 19,341 19,341. ٹوٹل تعداد 26,718 26,718.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, جس کو صدقہ دینے کی حالت میں موت آئی اسے کیا انعام ملے گا؟ سوال نمبر 2, اس قوم کا نام بتائیے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور راستے میں آنے والی زمین کا سارا پانی پی جائیں گے. سوال نمبر 3, دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کس پہاڑ پر لے کر جائیں گے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدھی ایس ایم ایس کے ذریعے بنت شاہد یہ سوال کر رہی ہیں, کہہ رہی ہے اگر بالغ بچوں کو ان کی ملکیت کا مال جیسے شادی کا زیور دے دیا جائے اور وہ اس کا مالک بن جائیں تو کیا اس صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟
جی, جب شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی کہ سونا کتنا ہے, نصاب کے برابر ہے, اس کے اوپر سال گزرا ہے. دیگر جو شرائط زکوٰۃ ہیں وہ جب ہوں گی تو جب ان کی ملک کے اندر آ چکا ہے تو ان کی ملک کے پر انہی کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہوگی.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین قرآن دازی دیکھتے ہیں.
اس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور منر کا نام. سوال نمبر 1, جماعت کے دوران سب سے پہلے رحمت کس پر اترتی ہے؟ جواب, امام پر. صحابہ اکرام علیہ رضوان کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے؟ جواب, جماعت میں پہلی صف کو. سوال نمبر 3, شیطان اصل میں جن ہے یا فرشتہ؟ جواب, جن ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت بلال اتاریہ جڑا والا پنجاب, بنت راشد میرپور خاص, عمر دراز لاہور, محمد مدثر رضا بن راشد محمود کراچی, بنت منور حسین عارف والا, عبید رضا میلسی, فیاض احمد قادری اتاری کوٹ ادو پنجاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت راشد میرپور خاص. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
دیکھیے مدنی مذاکرہ, ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.